نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کا ارشاد ہے، بني الإسلام على خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاة نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاة زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو حج جو ہے، حج یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس لیے اللہ تعالی شانہ جسے حج ادا کرنے کی نیت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جن حضرات کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، انہیں اللہ تعالی شانہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، دل میں خوشی بھی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ میرے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں اور مجھے ایک عظیم الشان عبادت کی اور اسلام کے ایک اہم رکن کی توفیق دے رہے ہیں، اور شرمندہ بھی ہونا چاہیے کہ اتنی ساری کوتاہیوں اور اتنے سارے گناہوں کے باوجود میرے اللہ کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور اس شرمندگی کے نتیجے میں عزم کرنا چاہیے، پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ میں بھی محبت کا معاملہ کروں گا، اور میں بھی اب اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے زندگی کو پاک رکھوں گا اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزاروں گا۔ اور جو حضرات حج کے فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور وہ نفل حج کے لیے جا رہے ہیں، یا پہلے نفل حج کر چکے ہیں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ، اور انہیں پھر سعادت نصیب ہو رہی ہے، انہیں بھی اللہ تعالی شانہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ استحضار رہنا چاہیے کہ میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اللہ مجھے پھر لے جا رہا ہے، اللہ مجھے بار بار لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ اپنی ذات کے ساتھ ہم سب کو صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ چونکہ حج ایک بنیادی رکن ہے، عظیم الشان عبادت ہے، عاشقانہ سفر ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں احادیث شریفہ میں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حج للہ، وہ شخص جو حج کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیت اس کی صرف یہی ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں میرے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کروں گا تو وہ ناراض ہوگا اور کروں گا تو وہ راضی ہو جائے گا. تو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اسے راضی کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. یہ ہوا حج للہ, اللہ کے لیے. تو جو شخص صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج کرتا ہے, فلم یرفث ولم یفسق, پھر وہ زبان سے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرتا, زبان کا کوئی گناہ نہیں کرتا, اور جسم کے کسی اور عضو سے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, یعنی اللہ کی کسی عمل سے اور کسی قول سے, وربلی فزیکلی اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہیں کرتا, بہت احتیاط سے پورا حج کا سفر کرتا ہے. رجع کیوم ولدت ہو امہ, تو وہ حج سے فارغ ہو کر گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اب بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس نے تو دنیا میں زندگی گزاری ہی نہیں ہے, اور پھر زندگی گزارتا ہے تو بالغ ہونے تک تو وہ جو کچھ کرتا ہے معاف ہوتا ہے, لیکن جو پیدا ہوا ہے ابھی وہ کتنا صاف شفاف ہوگا, کتنا پاک ہوگا گناہوں سے بالکل. تو یہ حاجی جو نیت ٹھیک رکھتا ہے اللہ کے لیے, یعنی دل کا گناہ نہیں کرتا, نیت اللہ کے لیے, زبان کا گناہ نہیں کرتا اور جسم کا بھی نہیں, ہاتھوں کو, پاؤں کو, کانوں کو, آنکھوں کو, زبان کو بچاتا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا پورے سفر میں, تو جب وہ حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا, یعنی دھلا دھلایا ہوا, صاف ستھرا ہو کر واپس لوٹتا ہے. اب اس پر ہے کہ آگے زندگی کیسی گزارنا چاہتا ہے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور اس کا حج مبرور ہوتا ہے, مبرور حج ہوا اور مبرور, تو حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور اسی حج کو کہتے ہیں جس میں حج کرنے والا صحیح طریقے سے حج کرتا ہے اور اللہ کی دوسری کوئی نافرمانی نہیں کرتا, بلکہ نافرمانی تو کرتا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے اور لوگوں کی خدمتیں کرتا ہے, لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. یہ ہے حج مبرور, گناہوں سے پاک حج. تو حج مبرور, حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. دیکھو پہلی حدیث میں کیا ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے محفوظ رہ کر جو حج کرتا ہے وہ واپس لوٹتا ہے پاک ہونے کی حالت میں, اور آگے یہ بتلایا کہ حج مبرور جو کر لیتا ہے یعنی گناہوں سے پاک رہ کر جو حج کر لیتا ہے اس کو ضرور جنت ملے گی, ضرور جنت ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے حج مبرور نصیب ہو جاتا ہے, جو ایسا حج کر لیتا ہے جس میں اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتا, نیت بھی صاف, زبان بھی قابو میں, اور پورے جسم کی بھی نگرانی, ایسا حج مبرور کر لیتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی جنت ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ واپس لوٹے گا تو واپس لوٹنے کے بعد بھی اللہ اسے گناہوں سے بچائیں گے. اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ایک شخص 18 سال کی عمر میں حج کر لے, حج کر لے, نیت بھی صاف, زبان بھی کنٹرول میں, اور گناہوں سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے, اور 18 سال کی عمر میں حج کر کے آ جاوے اور اس کے بعد پھر 62 سال تک 62 ایئرس تک زندہ رہے اور گناہوں والی زندگی گزارے, تو اسے تو جنت نہیں مل سکتی نا. تو حج مبرور والے کو جنت ضرور ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حج مبرور کی محنت کر لیتا ہے, جو کوشش کرتا ہے کہ میرا حج بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور اس میں میں کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہ کروں, غیبت نہ کروں, کسی کے ساتھ لڑوں جھگڑوں نہیں, غصہ نہ کروں کسی پر, یہ اگر اتنی حفاظت کر لیتا ہے تو اسے حج مبرور نصیب ہوگا. اور جب وہ واپس آئے گا تو اتنے دن کی برکت سے وہ ایسا ہو چکا ہوگا کہ اب زندگی بھر وہ متقی رہے گا. اس لیے میری اپنے دوستوں کی خدمت میں, ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جانے سے پہلے بھی اب تھوڑا مسجد میں زیادہ آنا شروع کر دو, اور مسجدوں میں جو علماء کی مجالس ہوتی ہیں ان مجالس میں بیٹھو, مسجد میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں بیٹھو, اور اس نیت سے بیٹھو کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ اب عمل کرنا ہے اور زندگی درست کر لو گناہوں سے, تاکہ جب حج کے لیے جائیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک حج رہے, اور واپس ہی جب آئے تو اللہ کی ولایت لے کر آئیں اور زندگی بھر اللہ کے ولی بن کر رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ, کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ کے مہمان ہیں. حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ کے مہمان لوگ ہیں, اللہ کے مہمان ہیں یہ لوگ, اور مہمان کی میزبان رعایت رکھتا ہے, ہوسٹ جو ہے وہ گیسٹ کا خیال رکھتا ہے. تو حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے گیسٹس ہیں اور اللہ ان کا ہوسٹ ہے, اور ہوسٹ خیال رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان داؤ ہو اجابہم, جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اس لیے کہ گیسٹ جب کوئی چیز مانگتا ہے تو ہوسٹ ضرور دیتا ہے. وَإِن اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ, اور اگر وہ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے تو اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے. تو بہت اچھے طریقے سے وہاں جانا چاہیے اور اچھے طریقے سے رہنا چاہیے, اچھے طریقے سے مہمان بن کر رہنا چاہیے. بھئی مہمان اگر کسی کے یہاں میزبان جاوے تو میزبان خیال تو بہت رکھتا ہے, لیکن مہمان اگر میزبان کو پریشان کرنا شروع کر دے تو, مہمان اگر میزبان کو پریشان کرنا شروع کرے تو ایک دن دو دن صبر کرے گا, پھر ہاتھ پکڑ کے باہر کر دے گا کہ جاؤ بھائی اب بہت ہوا. تو مہمان کی میزبان رعایت کرتا ہے اور بہت خیال رکھتا ہے, لیکن مہمان کو بھی اس طرح رہنا چاہیے نا. تو جانا چاہیے اور جا کر کے وہاں سے بہت کچھ لے کر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب حضرات کو ہمیں بھی وہاں کی حاضری بار بار نصیب کرے, اور قبولیت کے ساتھ ہمیں لے جائے, وہاں قبولیت کے ساتھ آداب کے ساتھ رکھے, اور وہاں سے بہت سارے روحانی خزانوں کے ساتھ ہمیں واپس لوٹائیں. یہ ہماری مجلسیں جو ہے وہ چند دنوں تک چلے گی, ان میں آپ حضرات چند باتوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ باتوں کو بہت دھیان سے سنیں, آپ غور سے سنیں, ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں. اس طرح دھیان سے سنیں کہ شاید مجھے دوبارہ یہ موقع نہ ملے. جب آدمی ایسا سمجھ کر سنتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپرچونٹی دوبارہ نہ ملے, تو یہ لاسٹ اپرچونٹی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت آپ سنیں گے تو اس نیت سے سنیں گے کہ اگر کوئی چیز مس بھی ہو گئی تو کسی اور کا بیان سن لیں گے, اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو سی ڈی پر سن لیں گے, اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو کتاب میں دیکھ لیں گے. یہ اٹینشن نہیں ہے پورا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے. آپ کس طرح سنیں, جیسے عرفات میں آپ پہنچ گئے ہیں اور ظہر کی نماز سے پہلے میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں آپ کو بتلاتا کہ اب ظہر سے عصر تک کیا کرنا ہے آپ کو, تو آپ اتنا دھیان سے سنتے کہ یہ آخری اپرچونٹی ہے. اس لیے کہ ابھی تو ظہر کے بعد وقوف شروع ہو جائے گا عرفہ کا, اس لیے کوئی چیز مس نہیں ہونی چاہیے. تو جیسا آپ وہاں سنتے اسی طرح یہاں سنو یہ پورے پانچ دن کے بیانات کو. पूरे। और अगर नोटबुक की जरूरत हो साथ नोटबुक ले आइए, पेंसिल लाइए, पेन लाइए, नोट कीजिए, जो बात समझ में आ जाए और लगे कि ये नोट करने जैसी है तो नोट कीजिए, जो बात समझ में ना आए तो नोट कीजिए कि यहां ये थोड़ा वेग है, मुझे समझ में नहीं आया है, और बाद में पूछिए, मुझे आकर पूछिए, हमारे मदरसे के जो मुफ्तियाने किराम हैं इनसे पूछें, फोन करके पूछें। तो बहुत ध्यान से सुने, एक एक बात बहुत गौर से ध्यान से सुने, नंबर एक। एक बात ये करनी है आपको। दूसरी बात आपको ये करनी है कि हज की एक किताब आप ले लें। अब मार्केट में बहुत सी हज की किताबें मिलती हैं, अल्लाह सब लिखने वालों को जजाए खैर अता फरमाए कि मेहनत करते हैं, किताबें लिखते हैं हमारे लिए, लेकिन जो हज के लिए जाने वाला होता है उसे उसको चाहने वाले हदीये में देते हैं किताबें भी, तो 5-6 ऑथर्स की किताबें जमा हो जाती हैं, सब अपनी जगह पर ठीक है। तो हज की ये सारी किताबें जमा हो, इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, तरतीब में जरा आगे पीछे स्टाइल अलग होती है तो कंफ्यूजन रहता है। आप एक शख्स की किताब ले लीजिए कि ये मेरी बेसिस है, मैं हज इस किताब के साथ करूंगा, ले लीजिए। आप जिस जुबान को पसंद करते हैं उस जुबान में, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, जो भी जुबान है आपकी। और नंबर दो, जिस आलिम की किताब आपको अच्छी लगती है, बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं, इतनी शॉर्ट भी नहीं कि तरीका समझ में ना आए, और इतनी लंबी भी नहीं कि कंफ्यूज हो जाए, एक गाइड जो आपको रहे वो ले लीजिए। अगर अभी तक हासिल नहीं की है तो हासिल कर लीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स में। और रोजाना यहां आने से पहले वो चीज उस किताब में देख करके आइए जो मैं बयान करने वाला हूं। आज मेरे बयान के आखिर में आपको पता चल जाएगा कि आइंदा कल मैं क्या बयान करने वाला हूं, वो अच्छी तरह देख करके आइए। तो आपको 10% 15% 20% 30% 50% बात समझ में आ जाएगी यहां आने से पहले, फिर मैं उसे बयान करूंगा। मैं बयान करूंगा तो जब मेरी बात आप सुनेंगे तो आपके जहन में वो किताब भी रहेगी, तो किताब पढ़कर आएंगे तो मेरी बात सुनेंगे तो आपके सामने जहन में वो किताब रहेगी, यहां किताब में ऐसा लिखा है, यहां किताब में ऐसा लिखा है, यहां किताब में ऐसा लिखा है। फिर यहां से जाने के बाद घर जाकर के उस हिस्से को दोबारा पढ़ लो, तो जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपके जहन में मेरी बातें आएगी कि हां उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। उसका फायदा ये होगा कि जब आप हज करेंगे तो उस किताब में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको सब याद आएगा मैंने जो कहा है वो। और यहां से जाने के बाद अगर जरूरत पड़े तो उसमें कुछ नोट्स भी कीजिए, जो अहम बातें कुछ वहां उसमें न हो वो भी, इसलिए कि यहां थोड़ा डिटेल से समझाया जाता है। तो पहली बात यह कि बहुत ध्यान से सुनना है, दूसरी बात यह कि आप अपनी पसंद की, पसंद के आलिम की लिखी हुई अपनी पसंदीदा जुबान में किताब ले लें, यहां आने से पहले पढ़ लें, यहां गौर से सुने, यहां से जाने के बाद फिर दोबारा पढ़ लें। तीसरी बात यह है कि इन मजलिसों से फारिग होने के बाद आप ये ना समझे कि अब हो गया, नहीं। अगर किसी और आलिम का किसी जगह पर प्रोग्राम हो तो वहां भी जाइए, उनसे भी सुनिए। यहां पर भी हमारे यहां इंग्लिश में फिर प्रोग्राम होगा, एक ही दिन में 2-3 सेशन में समझाएंगे इसी को शॉर्ट फॉर्म में, दोबारा आइए आप उसमें भी। दूसरी मस्जिदों में अगर होता है तो वहां भी जाइए, और किताबों को बार बार पढ़ते रहिए, और जहां कहीं कुछ वेगनेस हो तो उलमा मुफ्तियों को पूछिए, ताकि बिल्कुल वहां जाने से पहले क्लियर कट आपको पता चल जाए कि क्या करना है। वहां जाकर के ऐसा ना हो कि आपके जहन में ऐसा है कि मुझे ये करना है, लेकिन किसी और को कुछ और करते हुए आप शक में पड़ जाए कि ये करना है या ये करना है। नहीं, आपको पक्का याद होना चाहिए कि नहीं यही करना है, मुझे मालूम है, मैं सीख कर आया हूं, ये अपना कर रहे होंगे क्यों कर रहे हैं मुझे मालूम, मगर मुझे ये करना है, इतना ज्यादा आपको पक्का हो जाना है। जैसे वुजू करते हैं तो किसी और को देखते हुए आप वुजू से घबराते नहीं, आपको पता है कि वुजू इस तरह करना है। अगर कोई शख्स कुल्ली करने से पहले नाक में पानी डालेगा तो आप घबराएंगे नहीं, आप ऐसा समझेंगे कि ये गलती कर रहा है, पहले कुल्ली करनी है फिर नाक में पानी डालना है, इतने ज्यादा आपको महफूज हो जाना चाहिए हज का तरीका। तो बाद में भी आप इसका मुताला करते रहें, और फिर हज से पहले हर हर مرحلے پر پھر اس کو دیکھیں کہ آج مینا جانا ہے تو مینا کے مسائل، کل عرفہ جانا ہے عرفہ کے مسائل. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو حج کی کتابیں ہیں ان میں عموماً مسائل لکھے جاتے ہیں، لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ ذرا روحانیت بھی پیدا کرنی چاہیے. تھوڑا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ طواف کیوں کر رہے ہیں، طواف کا سگنیفیکنس کیا ہے، یہ احرام کی دو چادریں کیوں ہے، یہ جگہ کون سی ہے، یہ عرفات کیا ہے، یہ مزدلفہ کی کیا فضیلت ہے، یہ کچھ تھوڑا بہت. تو اس سے جو ہے آپ کی عبادت حج ڈرائی نہیں ہوگی، اس میں روحانیت آئے گی، انٹرسٹ آئے گا آپ کو کہ اوہ میں طواف کر رہا ہوں، اس کا یہ سگنیفیکنس ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس پر اتنا اجر ملتا ہے. تو اس کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ورچوز آف حج، فضائل حج ایک کتاب ہے، اس کو حاصل کر لیجئے. سب زبانوں میں وہ چھپ چکی ہے، اور اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں. دو تین پیجز ڈیلی، دو تین پیجز اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر کے تعلیم کریں. مسجدوں میں آج کل جو تعلیم ہوتی ہے اس میں یہی کتاب سنائی جاتی ہے. اب روانگی سے پہلے چند بہت اہم کام ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کام جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح اور خالص ہونی چاہیے. ہماری نیت یہ نہ ہو کہ میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے حجی صاحب کہیں، لوگ میری واہ واہ کریں، اس لیے حج کر رہا ہوں کہ میرے خاندان میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان پر حج فرض ہے پھر بھی یہ حج نہیں کر رہے ہیں تو مجھے شرم لگتی ہے، یعنی خاندان والوں کی وجہ سے جا رہے ہیں. نہیں، نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں حج کرنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد مجھے بڑا کیا، مجھے صحت مند رکھا، اور مجھے اتنے پیسے دیے کہ میں اس کے گھر تک جاؤں اور حج کر سکوں، اور پھر اس نے مجھے حکم کیا، بلایا کہ میرے بندے میرے پاس آ. تو اللہ نے اتنی زیادہ محبت کی کہ مجھے سب کچھ دیا وہاں پہنچنے کے لیے، اور پھر بلا بھی رہا ہے تو مجھے تو جانا چاہیے. تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نہیں جاؤں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو میں ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حدیثوں میں حج کی جو فضیلتیں آئی ہیں، جو فائدے وارد ہوئے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تجارت کی نیت سے نہیں، سائٹ سینگ کی نیت سے نہیں، گھومنے پھرنے کی نیت سے نہیں، دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے نہیں، یہ نہیں. مقصود ہالیڈے نہ ہو، مقصود دوسرا کچھ نہ ہو، بس شو کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کے لیے نہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اگر اچھی ہے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا، نیت بری ہے تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں، بس پیسہ خرچ ہوگا، جائیں گے تھک کر آئیں گے، لیکن اس کا جو ثواب ملنا ہے، اس پر جو فائدے ملنے چاہیے، جو زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، وہ نہیں ہوگی. اس لیے نیت سب سے پہلے اچھی رکھنی ہے، نیت صاف، دکھاوے کے لیے نہیں، بغیر ضرورت کے. ابھی بھی لوگوں کو نہیں کہنے کا کہ میں حج میں جا رہا ہوں، میں حج میں جا رہا ہوں، میں حج میں جا رہا ہوں. ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم لوگوں کو دعا کرنے کے لیے کہنے کے بہانے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں حج، بھائی دعا کرنا میرے لیے، میں حج میں جا رہا ہوں. تو دعا مقصد نہیں ہوتا، مقصد لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. میرے لیے دعا کرنا، میں 40 دن کے لیے جماعت میں جا رہا ہوں، وہ دعا مقصد نہیں، مقصد کیا بتانا، لیکن ایسے تو نہیں بتا سکتے نا. میرے لیے دعا کرنا، اس سال میں اعتکاف کرنے والا ہوں، نہیں، بغیر ضرورت کے نہ بتلائیں. ہاں اگر دل سے ایسا ہے کہ بھائی ان سے دعا لینی چاہیے، چلو بتا دیتے ہیں، یا یہ کہ چلو ان کو کہتا ہوں، شاید میرے جانے کا سن کر کے یہ بھی تیار ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ثواب ملے گا. بلکہ تو ابھی بھی نیت صاف رہے، سفر کے وقت بھی، سفر کے دوران بھی، حج کے دوران بھی، حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی، اور زندگی بھر کے لیے بعد میں آنے کے بعد بھی، بغیر ضرورت کے اپنے حج کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. تو اخلاص، اللہ ہم سب کو تمام اعمال میں اخلاص اور سنسیریٹی نصیب کریں. دوسری چیز، اللہ نے ہمیں بلایا ہے، وہ ہمارے میزبان ہیں اور ہم اس کے گیسٹ اور مہمان ہیں. محبت سے اللہ نے بلایا ہے تو اس حالت میں نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان انبن ہو، صلح کر کے جانا چاہیے, صلح کر کے. تو ہماری زندگیوں میں جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں سے توبہ کر کے جانا چاہیے. یہ ایک شخص کو شراب پینے کی عادت ہے, اب وہ توبہ نہیں کرتا, پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے, کہ ابھی تو دیر ہے نا حج میں جانے کو, اور پھر حج کے لیے جاتا ہے اور پھر نیت یہی ہوتی ہے کہ آنے کے بعد بھی پینی ہے. فلم دیکھتے ہیں ٹی وی پر تو ابھی بھی کہ ابھی تو جانا ہے تو دیکھ لو, وہاں جا کے سارے گناہ معاف تو ہو ہی جانے والے ہیں, کتنی بری بات ہے. ایسا خیال کرے, اس نے بلایا ہے وہ تو سب دیکھ رہا ہے, اور پھر وہاں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ واپس جانے کے بعد بھی فلم دیکھنا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ لڑائی کی حالت میں ہم وہاں جا رہے ہیں, ناراضگی کی حالت میں, اور اس ناراضگی کی حالت میں آپ طواف کر رہے ہیں, ناراضگی کی حالت میں آپ مینا جا رہے ہیں, ناراضگی کی حالت میں مزدلفہ جا رہے ہیں, اس کا نفع نہیں ہوگا. کوشش ہمیں کیا کرنی ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے, جتنے گناہ ہیں سب کو چھوڑ دینا ہے. ان گناہوں کو بھی چھوڑ دینا ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے, ان گناہوں کو بھی چھوڑ دینا ہے جن کا تعلق اللہ کی مخلوق سے. ہم ظلم کر رہے ہیں, بیوی کو ستا رہے ہیں, توبہ کر لو, بیوی سے صلح کر لو. ماں باپ کو ستا رہے ہیں, توبہ کر لو. اولاد کو ستا رہے ہیں, توبہ کر لو. پڑوسی کو ستا رہے ہیں, توبہ کر لو, صلح کر لو سب سے. کسی کا حق ہے ہمارے اوپر, اس کے پیسے واپس کر دو یا اس سے معافی مانگ لو. کسی کی غیبت کرنے کی عادت تھی, معافی مانگ لو, صلح کر لو, تمام گناہوں سے توبہ کر لو, توبہ کرو. دل میں ریگریٹ ہو, افسوس ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کا حکم تھا کہ یہ کام نہیں کرنے کا پھر بھی میں نے کیا, اللہ کا حکم تھا کہ یہ کام کرو پھر بھی میں نے نہیں کیا. نہیں, اب میں نمازیں بھی پڑھوں گا, روزے بھی رکھوں گا, زکات بھی دوں گا, غیبت سے بھی بچوں گا, بد نظری سے بھی بچوں گا, فلموں سے بھی بچوں گا, موسیقی سے بھی بچوں گا, گانے بجانے سے بھی بچوں گا, لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی بچاؤں گا, ستانے سے بھی بچوں گا, شراب سے بھی بچوں گا, زنا سے بھی بچوں گا, سود لینے سے, سود دینے سے بچوں گا, انہیریٹنس کو تقسیم نہیں کیا ہے تو اس سے بچوں گا, سب چیزوں سے, کسی کی غیبت کرنے سے سب چیزوں سے بچوں گا. میں توبہ کر چکا ہوں, اب رک گیا, ریگریٹ ہے کہ توبہ توبہ, ایسا میں نے کام کیا, اللہ کی نافرمانی کی جس نے مجھے سب کچھ دیا تھا, آئندہ بالکل کبھی بھی نہیں کروں گا. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بھی اس کی قضا ضروری ہوتی ہے, جیسے نمازوں کی قضا ہے, روزوں کی قضا ہے, قربانی نہیں کی ہے تو اس کا کچھ کرنا پڑے گا, صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں, اور کچھ چیزیں اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتی ہے. غیبت کی ہے تو گناہ تو چھوڑ دیا, لیکن اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے کہ بھائی آپ کے معاملے میں ہم نے بہت کوتاہیاں کی, آپ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اور صرف جاتے جاتے مسافہ کر کے, معانہ کا کر کے, بولیو چالیو معاف, اس سے معاف نہیں ہو جاتا. وہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے معاملے میں ہم نے کوتاہی کی ہے, آپ معاف کر دیجیے. معاف کرانا پڑتا ہے, معاف کرانا پڑتا ہے. اور دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے اگر کوئی راضی نہیں ہوگا تو اسے پیسے دے کر کے راضی کریں گے. تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ کر کے راضی کرو. آخرت کا سوال ہے, حج کی قبولیت کا مسئلہ ہے, راضی راضی کر کے معافی. لوگ معاف کر ہی دیتے ہیں بھائی, کون معاف نہیں کرتا. یہ تو ہماری طرف سے ذرا کمی ہوتی ہے کہ ہم معافی مانگتے نہیں. تو توبہ کر لینی ہے. تو ایک چیز اخلاص, دوسری چیز توبہ, تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا, اعتماد علی اللہ, توکل علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ, اللہ پر بھروسہ. جو حج کرنے کے لیے پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کو یہی ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے بہت کچھ سنا ہوا ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے کہ رمی میں اتنی تکلیف ہوئی اور مینا جاتے ہوئے اتنے گھنٹے لگ گئے اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا ایسا ہوا. نہیں, گھبراؤ مت, مت گھبراؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کو ایسی بات کرتے تھے جس سے بہت تسلی ہو جاتے تھے. ہمارے والد صاحب کے پاس لوگ آتے تھے تو بہت بے تکلف آدمی تھے, تو ان سے لوگ کہتے تھے کہ حافظ صاحب گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے, سنا ہے کہ وہاں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو فکر کرتے ہیں کسی چیز کی, کہ بستر کہاں سے لائیں گے, لحاف کہاں سے لائیں گے, کمبل بلانکٹ کہاں سے لائیں گے, تکیے کہاں سے لائیں گے, صبح بریکفاسٹ میں کیا کریں گے, دوپہر کا کھانا, کوئی فکر کرتے ہیں وہ میزبان. تو ہمارے ابا کہتے تھے
کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں اس وقت ہم فکر نہیں کرتے تو یہ تو اللہ کے یہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں, کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ ساری ضرورتیں پوری فرمائیں گے, ساری ضرورتیں. اور جو حضرات پہلی مرتبہ جا رہے ہیں انہیں تجربہ ہوگا, اور جو پہلے جا چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ واحد جگہ ہوگی, یہ پوری دنیا میں واحد جگہ ہوگی جہاں کئی دنوں تک, کئی دن یعنی کم سے کم 5 دن تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 دن تک ایک ہی جگہ میں 2.5 سے 3 ملین لوگ ہوتے ہیں, 2.5 سے 3 ملین ایک ہی جگہ پر, لیکن کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوتی. ہاں یہ بات ہے کہ اس دکان میں ختم ہو گئی تو دوسری دکان میں مل جائے گی, دوسری دکان میں, اور کسی دکان میں نہیں ملی تو کوئی چلتا ہوا حجی آپ کو حدیے میں ہاتھ میں پکڑوا دے گا. اس لیے کہ اللہ سب کی پوری کرتے ہیں ضرورت, کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ ہم نکلے اور ملا نہیں. یعنی ایک وہ پورے مکہ میں پھیلے ہوئے نہیں ہوتے, وہ 1-2 کلومیٹر کے اندر اندر ہوتے ہیں 2-3 ملین حاجی. تو 2-3 ملین حاجیوں کے لیے بریڈ اور روٹی کو صبح ناشتے کے وقت, دوپہر کھانے کے وقت اور رات کے کھانے کے وقت سپلائی کرنا کسی کے بس میں ہے؟ کسی کے بس میں نہیں. اور یہ حکومت نہیں کرتی, یہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کرتے ہیں, کیسے پہنچاتے ہیں اس میں, اور ٹریفک جام میں عجیب, لیکن سب کے لیے وہ کھانا وہاں پہنچ جاتا ہے, سب کے لیے کھانا پہنچ جاتا ہے. 2 ملین اگر ابھی یہاں لیسٹر ہمارے جو ہائی فیلڈ کا علاقہ ہے اس میں اگر 5,000 آدمی ایک دم سے 24 گھنٹے کے لیے آ جائیں تو دکانوں میں سب چیزیں ختم ہو جائے گی. تو صرف 5 دن کے لیے وہ حاجی آتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ پورے سال کے لیے یہ روٹین رہتی ہے تو فیصل نہیں. اور اس کے لیے کوئی مشورہ وشورہ نہیں ہوتا, بس وہ ہوٹلیں چلتی ہے, کھانا پکتا ہے اور سب کو مل جاتا ہے. جس ہوٹل میں چلا گیا تو کھانا وہاں موجود. کوئی ہوٹل والے بھی یہ نہیں کہتے کہ کھانا ختم ہو گیا ہے, 24 آورز کھانا چلتا رہتا ہے. پانی ختم نہیں ہوتا, حالانکہ وہاں پانی جو ہے وہ بوتلوں کا پانی ہوتا ہے, زمزم کا پانی اور اس کے علاوہ بوتلوں کا پانی, وہ نل والا پانی نہیں ہوتا کہ وہاں سے ڈائریکٹ کہیں سے آتا ہے. تو آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ اللہ پہ بھروسہ کریں کہ میرا اللہ مجھے لے جا رہا ہے, وہی مجھے سنبھالے گا. ایک اور بات یہ کہ دوست تو اپنے جو کمپانینز ہوں وہ لائک مائنڈڈ ہونے چاہیے, ہم مزاج ایسے ہوں کہ ہم مزاج ہوں, اور ایسا بھی ہو کہ نیک ہوں, وہ غفلت سے بچا کر کے نیکی کی طرف لانے والے ہوں. ایسے نہ ہو کہ حرم شریف سے نکال کر ہوٹل میں لے جانے والے ہوں, ہوٹل سے نکال کر حرم میں لانے والے ہوں آپ کو, ان کی صحبت میں رہ کر کے یہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ دینی زندگی بننے والی ہو. ایسے اچھے لوگ اور کم, جتنے کم ساتھی ہوں گے اتنا آسان ہوگا کام. اور رسوم رواج وغیرہ سے بچیں, رسوم رواج سے بچیں. بہت سارے لوگ حج سے پہلے پارٹیاں کرتے ہیں, ان پارٹیوں میں ہال کرائے پر لیتے ہیں اور سب رشتے داروں کو بلاتے ہیں, اس میں بالکل شادیوں جیسا ماحول ہو جاتا ہے, بے پردگی کا, گناہوں کا, فضول خرچی کا. تو آپ تو حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. کوچ ہائر کر کے مردوں کو عورتوں کو جیسے بارات میں جا رہے ہیں ویسے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں اور وہاں بے پردگی ہوتی ہے, واپسی پر بھی ایسا ہوتا ہے, پھول ہار وغیرہ پہنتے ہیں. تو ہمیں تو حج کو اچھا کر کے قیامت کے دن کا پھول ہار پہننا ہے. یہاں حج ہمارا قبول ہی نہ ہوا ہو اور لوگ ہمیں پھول ہار پہنائے, اس سے کیا لینا؟ اللہ تعالی شانہ وہ سب کو قبول کرے بھائی. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اب جو ہے سفر جو ہوگا, تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سفر سے پہلے آپ 2 چیزیں طے کر لیں, 2 چیزیں سفر سے پہلے طے کر لیں. ایک چیز یہ طے کریں سفر سے پہلے کہ آپ پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا مدینہ منورہ. وہ تو طے ہو ہی چکا ہوگا, آپ جس گروپ میں جا رہے ہیں پہلے سے معلوم ہوگا کہ یہاں سے آپ پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا پہلے مدینہ منورہ, یہ پہلے معلوم کر لیں. سفر سے پہلے دوسری چیز جس کی آپ کو اطلاع ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ حج کون سا کر رہے ہیں, حج افراد کر رہے ہیں, حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران. حج تین قسم کے ہیں، ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج قران. حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں حج کرنے والا میقات، جو احرام کے لیے باؤنڈری بنائی گئی ہے، میقات پر پہنچنے پر یا اس سے پہلے صرف حج کرنے کا احرام باندھتا ہے، یعنی صرف حج کرنے کی نیت سے احرام باندھتا ہے. جہاں کہیں بھی وہ احرام پہنے گا میقات سے پہلے، تو وہ صرف حج کی نیت کرے گا، یعنی یہ نیت کرے گا کہ اے اللہ، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے اور میرے لیے آسان فرما دیجئے. بس عمرے کا اس میں کوئی ذکر نہیں، صرف حج. اس کے بعد وہ نیت کے بعد پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ احرام میں آ گیا، احرام میں آ گیا، اب یہ جائے گا مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ جا کر طواف قدوم کرے گا، یعنی ایک طواف کرے گا جسے طواف قدوم کہتے ہیں. اور طواف قدوم کرنے کے بعد یہ احرام ہی میں رہے گا، احرام سے نکلے گا نہیں. جو چیزیں اس کے لیے احرام میں آنے کی وجہ سے منع ہو گئی تھی وہ منع رہے گی. کب تک؟ 8 ذوالحجہ کو مینا جائے گا، 9 کو عرفات جائے گا، پھر مزدلفہ رات گزار کر صبح کا وقوف کر کے 10 کو مینا آئے گا، اور مینا آنے کے بعد رمی کرے گا. اب رمی کرنے کے بعد یہ حلق کرا کر کے احرام کی پابندیوں سے نکل سکتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی کل چلا گیا مکہ مکرمہ، کل، ابھی تو حج کو 2 مہینے باقی ہے، کل چلا گیا اور صرف حج کی، حج افراد کی نیت سے چلا گیا، تو وہ 2 مہینے تک احرام میں رہے گا. یہ ہے حج افراد. اسی لیے بہت لوگ حج افراد کرتے نہیں ہیں، حج افراد کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. دوسرا ہے حج تمتع. حج تمتع، حج تمتع میں میقات سے پہلے جب احرام کی نیت کرتا ہے تو عمرے کی نیت کرتا ہے، حج کی نہیں، عمرے کی، صرف عمرے کی. اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو آسان فرما دیجئے، میری طرف سے قبول کر لیجئے. اور یہ اس کے بعد لبیک پڑھے گا، لبیک پڑھتے ہی احرام میں آ گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب یہ مکہ مکرمہ پہنچے گا، تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ پہلے طواف کرے گا، طواف کے بعد سعی کرے گا صفا مروہ کی، اور سعی کرنے کے بعد سر کے بالوں کو کٹوائے گا، منڈوائے گا، تو احرام کی پابندیوں سے نکل گیا. اب جو چیزیں اس کے لیے منع تھی احرام کی حالت میں، وہ سب اب جائز ہو گئی اس کے لیے. تو گویا اس کو احرام میں 1 دن 2 دن 3 دن تک رہنا پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ. اب یہ نارمل حالت میں رہے گا کب تک؟ 8 ذوالحجہ تک، فرسٹ ڈے آف حج تک. فرسٹ ڈے آف حج کے لیے جب وہ مینا جانے کے لیے تیار ہوگا، تو اس وقت احرام پہنے گا، اور احرام پہن کر کے پھر حج کی نیت کرے گا. اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو آسان کیجئے، میری طرف سے قبول کر لیجئے. تو اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے کہ حج تمتع میں کیا ہے کہ شروع میں 1 دن 2 دن یا 3 دن احرم میں رہنا پڑتا ہے، عمرہ کر لیا، احرم سے نکل گئے، اب بیچ والے جتنے بھی دن ہیں وہ بغیر پابندی کے رہو، عبادت کرتے رہو، حرم میں جاتے رہو، ذکر کرتے رہو، اور پھر حج کے 3-4 دن پھر دوبارہ اس میں احرام میں رہنا پڑتا ہے. تو اکثر لوگ یہ حج تمتع کرتے ہیں، یہ ہے حج تمتع. تیسرا ہے حج قران. حج قران جو ہے وہ تمتع اور افراد دونوں کا مجموعہ ہے، یوں سمجھو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں میقات یعنی بارڈر پر پہنچنے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں عمرے کی اور حج کی دونوں کی نیت ایک ساتھ کر رہا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے، میری طرف سے میرے لیے آسان فرمائیے، میری طرف سے اسے قبول کیجیے. یہ نیت کرتا ہے، لبیک پڑتا ہے تو احرام میں آ جاتا ہے. احرام میں آ جانے کے بعد یہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، لیکن حلق نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ اس نے احرام باندھا ہے حج اور عمرے دونوں کا، اور اگر بالوں کو کٹوائے گا یا منڈوائے گا تو احرام میں سے نکل جائے گا، احرام میں سے تو نکل نہیں سکتا جب تک عمرہ اور حج دونوں نہ کر لے، تو اس کے بعد عمرہ ختم ہو گیا، طواف کرے گا، طواف کے بعد سعی، سعی کے بعد پھر طواف قدوم کرے گا، اس کے لیے ایک طواف سنت ہے طواف قدوم، اور احرام کی حالت ہی میں رہے گا، کب تک؟ جب تک حج سے فارغ نہ ہو جائے. تو اس کو بھی بہت سے لوگ کرتے نہیں ہیں، حج قران کو. حج قران کو کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو صحت مند ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو نوجوان ہیں، اور وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل اخیر اخیر میں جاتے ہیں. اور حج افراد کو بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اخیر اخیر میں جاتے ہیں. اکثر لوگ حج تمتو کرتے ہیں. اس لیے آپ کو یہاں سے جانے سے پہلے ایک بات یہ طے کر لینی ہے کہ مجھے کون سا حج کرنا ہے. اس لیے کہ جب آپ یہ طے کریں گے کہ کون سا حج کرنا ہے تو اس کے مطابق آپ نیت کریں گے. تو پہلے یہ طے کر لیں کون سا حج کرنا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں یا مکہ مکرمہ. اگر آپ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو آپ کو عمرہ کی فکر نہیں کرنی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے پورے سفر میں؟ تو وہ مدینہ منورہ کی زیارت کی بات جب آخری دن آئے گی اس وقت آپ کو بتلائیں گے کہ سفر میں کیا کرنا ہے مدینہ منورہ جانے والوں کو. جو لوگ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ہینڈ بیگ کے اندر احرام کی چادریں، مرد حضرات احرام کی چادریں اور چپلیں لے لیں. ایسا نہ ہو کہ سوٹ کیس میں آپ چیک ان میں بھیج دیں اور پھر جب احرام کا وقت آئے تو آپ کے پاس وہ احرام ہی نہ ہو. تو ہینڈ بیگ کے اندر احرام کی چادریں رکھے، ہینڈ بیگ کے اندر یہ چپلیں رکھے مرد حضرات. عورتوں کے لیے یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے. اب روانگی جب ہوگی یہاں سے گھر سے، جب روانگی ہوگی تو روانگی سے پہلے اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو روانگی سے پہلے وہ سارے کام گھر ہی میں کر لیں، اس لیے کہ ایئرپورٹ پہ یہ نہیں کر سکیں گے. وہ سارے کام گھر ہی میں کر لیں جو ابھی جائز ہیں اور احرام میں آنے کے بعد منع ہو جانے والے ہیں، جیسے مونچھوں کو تراشنا، بغل کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، میاں بیوی کے تعلقات، یہ کر لینا مستحب ہے. تو گھر سے روانہ ہونے سے پہلے وہ سارے کام کر لے جو بعد میں منع ہو جانے والے ہیں احرام میں آنے کے بعد، نمبر ایک. نمبر دو، غسل بھی یہی کر لیں، اس لیے کہ راستے میں غسل ممکن نہیں ہوگا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد روانگی سے پہلے اگر مکروہ ٹائم نہ ہو، وہ اوقات جن میں نفل پڑھنا ممنوع ہے، تو دو رکعت نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ قل ہو اللہ پڑھیں، اور اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں خوب دعا کریں کہ اللہ میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، پاک کر کے اپنے پاس بلائیے، سفر کو آسان فرمائیے، اور میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کی، میری بیوی کی، میرے ماں باپ کی، میرے کاروبار کی، میرے گھر کی، ہر چیز کی جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں حفاظت کیجئے، میری بھی حفاظت کیجئے شیطان اور نفس سے. پر ایک دعا جو ہے وہ ہر جگہ پر کیجئے، پہلے پوری دعا سے فارغ، اور اخیر میں یہ کہیے کہ اے اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اور دعا فرمائی تھی، اس وقت انہوں نے جتنی دعائیں کی تھی وہ میرے حق میں قبول کر لیجئے. اس کے بعد جو ہیں سب سے ملاقاتیں کریں اور خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو. اگر دل میں غم ہے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا، ماں باپ کو چھوڑنے کا، دوست احباب کو چھوڑنے کا، تو کم سے کم چہرے پر خوشی کا اظہار ہو کہ بھئی اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. اب روانہ ہو جائیں، اور روانہ ہو کر کے پورے سفر میں ایئرپورٹ تک اس بات کا پورا خیال رہے کہ اللہ تعالی شانہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. آپ جب بستی سے باہر نکل جائیں گے تو مسافر ہو جائیں گے تو قصر کے احکام لاگو ہوں گے. یہ سب آپ کو مسائل معلوم ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں علماء کو پوچھ لیجئے. اب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے. جو لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں انہیں کچھ کرنا نہیں ہے. جو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، انہیں چونکہ احرام میں آنا ہے، احرام میں آنا ہے، اس لیے وہ یہ کریں کہ اپنا چیک ان وغیرہ سب کرا لیں. چیک ان وغیرہ کرانے کے بعد مرد حضرات، عورتیں سب وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد مرد حضرات جو ہیں وہ دو چادریں پہن لیں، دو چادریں احرام کی. جوتے موزے اتار لیں اور جوتے موزے اتار کر کے وہ چپل پہن لیں. اس لیے کہ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے یہ پاؤں کے اوپر کی جو ہڈی ہے اسے کھلا رکھنا ضروری ہے, عورتوں کے لیے ضروری نہیں. عورتیں دو چادریں بھی نہ پہنیں, عورتیں ساکس بھی پہن سکتی ہیں, عورتیں شوز بھی پہن سکتی ہیں, عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے. تو آپ جو ہیں یہ کام کر لیں اور دو رکعت احرام کی نیت سے پڑھ لیں. ایروپلین میں لوگ بہت ہوتے ہیں اس لیے وہاں وضو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور بھیڑ لگ جاتی ہے اور نماز کے لیے جگہ ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. سعودی ایئر لائن میں تو کچھ فیسیلٹی ہے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن پھر بھی ہجوم بہت ہوتا ہے. تو مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کی چادریں پہن کر دو رکعت نماز آپ ایئرپورٹ پر ہی پڑھ لیں ایروپلین میں بیٹھنے سے پہلے, اور ان دو رکعتوں کو پڑھنے کے بعد آپ عمرے کی نیت نہ کریں. ابھی عمرے کی نیت کب کریں آپ؟ ایروپلین میں بیٹھ جائیں, اور ایروپلین میں بیٹھنے کے بعد ایروپلین جب ٹیک آف ہو جائے آپ کا, اور ٹیک آف ہونے کے بعد آپ جب جی چاہے کر لیں. اگر اسے ڈیلے کرنا چاہیں تو آپ جدہ پہنچنے سے ایک گھنٹہ پہلے تک, ون آور پہلے تک ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, اور پھر سیٹ میں آرام سے بیٹھ کر آپ کہیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, عمرے کی نیت کرتی ہوں, آسان کیجئے, قبول کر لیجئے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور پھر آپ جو ہیں دل لگا کر کے اللہ تعالی شانہ سے دعائیں کریں. تو اس میں جو ہے سکون بھی رہے گا, دعا میں دل بھی لگے گا, اور وہ احرام کی پابندی کا بھی مسئلہ اتنا نہیں رہے گا. اس لیے کہ احرام کی پابندی تب ہوگی جب کہ آپ نیت کریں گے. یہ طریقہ آپ اختیار کریں. جیسے ہی آپ نے یہ نیت کر لی, اس نیت کو کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں جو پہلے جائز تھی, جیسے بالوں کو تراشنا, ناخنوں کو کاٹنا, خوشبو لگانا, یہ اسی طرح جو ہے یہ وہ ٹاول ملتا ہے خوشبو والا ایروپلین میں, اس کو استعمال کرنا, تو ان سب چیزوں, اپنے سر کو ڈھانپنا مردوں کے لیے, چہرے کو ڈھانپنا مردوں کے لیے. عورت کے لیے جو ہے وہ سر ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی, یعنی چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے, لیکن دوسرے مردوں کے سامنے اپنا چہرہ تو اسے بند رکھنا چاہیے. تو جو عورتیں پردے کی پابند ہیں اور پہلے جا چکی ہیں ان سے پوچھے, وہ ایک کیپ ملتی ہے وہ پہن لیتی ہے اور اس کے اوپر پھر اپنا نقاب ڈالتی ہے تو چہرے کو نہیں لگتی. جتنی ممنوع چیزیں ہیں اس سے بچنا ہے, تمام گناہوں سے بچنا ہے, ایروپلین میں فلم دکھایا جاتا ہے اس سے بچنا ہے, میوزک سے بچنا ہے, بد نظری سے بچنا ہے, ذکر خوب کرنا ہے, تلاوت میں مشغول رہنا ہے, لبیک خوب پڑھنا ہے. لبیک میں بہت کوتاہی کرتے ہیں آج کل حاجی لوگ, کھڑے ہو کر لبیک پڑھو, بیٹھے تو لبیک پڑھو, دو آدمی ملے تو سلام کلام کے وقت لبیک پڑھو, فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو لبیک پڑھو. لبیک خوب پڑھنا ہے لبیک, اور لبیک جو ہے مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں, عورتیں آہستہ سے پڑھیں. اور اس طرح کرتے کرتے جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے. جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد وہاں جو کاروائی ہوگی اس میں خوب صبر و ضبط سے کام لیں, اور صبر و ضبط سے کام لیں, غصہ قریب بھی نہ آئے, چاہے کتنے ہی گھنٹے لگ جائیں. آپ ایسا سمجھیں کہ یہ بھی عبادت ہے, صبر بھی عبادت ہے. آپ تو اللہ کے راستے میں ہیں, ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, کوچ میں بیٹھے ہیں, اللہ کے راستے ہی میں ہیں. ہم بھی جاتے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے, کبھی تو ہمیں بھی غصہ آتا ہے, یہ تو ہیومن نیچر ہے. لیکن غصہ آتا ہے اسے دباتے ہیں, غصہ ہی نہ آئے تو دبائیں گے نہیں, دبائیں گے نہیں تو اجر نہیں ملے گا. غصہ آئے اور دباؤ پھر اجر تو ملے گا نا. ایک شخص کو غصہ ہی نہیں آتے اسے کیا ثواب ملے گا؟ تو غصہ آئے, غصے کو دبانا, غصہ آئے اس میں کوئی حرج نہیں, بس اسے کنٹرول کرو, زبان پر کنٹرول, بس اپنے کام میں. اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں, اس لیے کہ کبھی دیر لگتی ہے تو جدہ ایئرپورٹ پر کام آتی ہے, خود بھی کھائیں, دوسرے جو بےچارے بھول گئے ہوں کھانا تو ان کو بھی کھلائیں. ایک بہت بڑی نیکی ہے حج میں احرام کی حالت میں کھانا کھلانا دوسروں کو, یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ حج مبرور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, دوسروں کو کھانا کھلانا. تو صبر و ضبط کے ساتھ آپ پہنچ جائیں وہاں مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اپنے رہائش وغیرہ کا انتظام کرنے کے بعد اگر آرام کی ضرورت ہے تو آرام کر لیں اور پھر عمرہ کریں, اور اگر ہمت ہے تو فوراً بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں, بلکہ فوراً کرنا چاہیے ہمت ہو تو. لیکن اگر تھکے ہوئے ہیں, نیند کا تقاضا ہے, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا ان کے ساتھ, تو پھر ذرا تھوڑا مؤخر کریں. ایسا لگے کہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور عمرے میں دل نہیں لگے گا, ایسے ہی روٹین کے طور پر ہو جائے گا, تو ذرا صبر کر لیں, آرام کر لیں اور اس کے بعد عمرہ کر لیں. اب عمرے کے جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں ہم بیان کریں گے کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے. یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو دو رکعت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, تو اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو حیض کی حالت میں عورت سب کچھ کرے گی جو بتلایا گیا, گھر سے نکلنے سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک, سوائے دو رکعت نماز کے. اس لیے کہ عورت کے لیے نماز نہیں, تو وہ کیا کرے گی, وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر وضو کر لے گی, وضو کرنے کے بعد بس وضو کر کے اندر چلی جائے گی اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے جب آپ احرام میں آئیں اس وقت وہ بھی احرام میں آئے گی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور آسان فرما دے, میرے لیے بیان کرنا آسان فرما دے, آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان فرما دے, یاد رکھنا آسان فرما دے, اور اللہ تعالی شانہ پھر وہاں جا کر کے حج کو کرنا بھی آسان فرما دے. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ پوری امت کے لیے وہاں آپ دعا فرمائیں, اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, ماں باپ کے لیے, فیملی کے لیے, دوستوں کے لیے, لیسٹر کے لیے, پوری بستی کے لیے, پورے ملک کے لیے, پوری امت کے لیے, اور میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے, اور ہماری اکیڈمی کے لیے, اکیڈمی میں جتنے کام ہو رہے ہیں, ہمارے جتنے رفقا ساتھی ہیں جو اس کام میں معاون ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں, سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام قیامت تک جاری رکھے. ہمارے سب مرحومین کے لیے, والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے, مشائخ کے لیے, اور یہ بھی ابھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ باقی چار دن ہیں اس کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی